الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجز به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان جو کام بھی شریعت کے خلاف کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں. گناہ کرنے کے اخروی نقصانات بھی ہیں، دنیاوی نقصانات بھی ہیں. ہر گناہ کے اوپر دو طرح کے نقصان ہوتے ہیں، آخرت میں بھی سزا ملتی ہے اور دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے. چنانچہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اداب الدوا میں تفصیل بتائی ہے کہ گناہوں کے دنیا میں نقصانات کیا ہیں. ان میں سے ایک نقصان تو یہ کہ دل پریشان رہتا ہے. آپ کسی بندے کو دیکھ لیں جو جھوٹ بولتا ہو، یا کسی سے حسد کرتا ہو، یا کسی غلط تعلقات میں پھنسا ہو، دل بے چین ہوگا. حالانکہ اس کے پاس مال پیسے کی بہتات ہے، جو چاہتا ہے کھائے، جو چاہتا ہے پیئے، جہاں چاہتا ہے سوئے، دل پریشان. خود زبان سے بھی کہے گا کہ جی ظاہر میں سب کچھ ہے، دل پریشان ہے. دراصل سکون روٹھ جاتا ہے، اس کے نکال لیا جاتا ہے اس کے دل سے. ڈپریشن، ٹینشن، ہر وقت اسی کا مریض بنا ہوتا ہے. زندگی پر سکون نہیں ہوتی، بلکہ ایئر کنڈیشن کمروں میں کمبل لے کے لیٹا ہوتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. نیک بندہ تو زندگی میں ایک دفعہ مرتا ہے، یہ بیچارہ دن میں کئی دفعہ جیتا ہے، کئی دفعہ مرتا ہے. ایسا پریشان ہوتا ہے اور خود کہتا ہے اس جینے سے تو مر جانا بہتر ہے. بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. ایک اور وجہ گناہوں کی وجہ سے جو پیش آتی ہے کہ عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے. چنانچہ انسان اگر بدنظری کا ارتکاب کرے، تہجد کی توفیق نہیں ملتی، تکبیر اولیٰ کی توفیق نہیں ملتی. مسنون دعائیں بہت سارے لوگوں کو یاد ہوں گی، موقع پہ پڑھنے یاد نہیں آتی. یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے. ہمیں ایک حافظ قرآن نوجوان ملا، کہنے لگا حضرت حفظ قرآن کیا ہوا تھا، 9 سال میں کبھی ناظرہ بھی قرآن ختم نہیں کیا. توفیق چھن جاتی ہے، فجر کی توفیق نہیں ملتی، قضا ہو جاتی ہے، آنکھیں نہیں کھلتی. الارم لگا لگا کے رکھتے ہیں، الارم بھی بند کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کیا یا نہیں کیا. تو ایک گناہوں کا یہ بھی وبال کہ نیک عمل کی توفیق چھن جاتی ہے، دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا، بس ہاتھ اٹھائیں گے اور آدھے منٹ کی دعا. رونا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہانا تو بڑی دور کی بات ہے. آنکھوں میں قحط سالی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی. یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے. ایک یہ کہ بے برکتی ہوتی ہے زندگی میں، جو کام میں ہاتھ ڈالو وہی ادھورا، کوئی کام سمٹتا نظر نہیں آتا، ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. وہ جی بڑے لوگ بچی کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں، خوش ہو کے جاتے ہیں، دوبارہ رابطہ کوئی نہیں کرتا. और जी बच्चे का कोई बिजनेस का सबब नहीं बन रहा। यूं लगता है कि इतनी मेहनत के बावजूद काम सिमटता नजर नहीं आता, तो उसकी वजह क्या होती है? बेबरकति होती है, न वक्त में बरकत न सेहत में बरकत। अब 22 साल का नौजवान हो और शिकायत करे जी कि मुझे लो बैक पेन है, तो ये बेबरकती के सिवा और क्या है? 18 साल का नौजवान, हजरत बैठते हुए उठता हूं आंखों में अंधेरा आ जाता है, 18 साल की उम्र में सेहत में बरकत ही नहीं रही। तो न वक्त में बरकत, न सेहत में बरकत, न रिस्क में बरकत। जितने घर के अफराद हैं सब के सब कमाने वाले, खर्चे पूरे नहीं होते, इसको बेबरकती कहते हैं। तो गुनाहों के वबाल, एक वबाल यह भी है कि नेमतें जायल होना शुरू हो जाती हैं। खुद कहते हैं, हजरत एक वक्त था लोगों से लाखों लेने थे, आज एक वक्त है कि लोगों को लाखों देने हैं। एक वक्त था मिट्टी को हाथ लगाते थे सोना बन जाती थी, आज सोने को हाथ लगाते हैं मिट्टी बन जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? कि जो परवरदिगार नेमतें देना जानता है, वो परवरदिगार नेमतें लेना भी जानता है। तो गुनाहों की वजह से अल्लाह नेमतें वापस ले लेते हैं। तो आखिरत में तो जो सजा मिलेगी वो तो अपनी जगह, दुनिया में ही इन गुनाहों की वजह से मुसीबतें होती हैं इंसान के सर पर। इसलिए इन गुनाहों का एक ही हल है कि इंसान इनसे तौबा कर ले। ये नहीं हो सकता कि गुनाह भी करें और अल्लाह भी राजी रहे। बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम, ये नहीं चलता। एक का बन के रहना पड़ता है। गुनाह की मिसाल कैंसर की सी है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में कैंसर हो, उसका एक ही हल है कि उसको ऑपरेट करके काट दिया जाए, इसके सिवा दूसरा हल नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो यह कैंसर फैलेगा, मौत का सबब बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह गुनाह की यही मिसाल कि इसका एक हल है कि तौबा करके गुनाह को छोड़ दिया जाए, अगर नहीं तो इसकी जुल्मत ऐसे फैलेगी कि बिल आखिर इंसान रूहानी मौत मर जाएगा। गुनाह की इब्तदा कच्चे धागे की तरह कमजोर होती है। इंसान इब्तदा में गुनाह को छोड़ना चाहे तो बड़े आसानी से छोड़ देता है, लेकिन करता रहे तो फिर गुनाह की आदत इतनी पुख्ता हो जाती है कि जैसे जहाज का लंगर होता है, एंकर ऑफ द शिप, शिप को एंकर से बांध देना वो हिलने नहीं देता उसको। ये गुनाह की आदत ऐसे पुख्ता हो जाती है बंदे को फिर हिलने नहीं देती। अता इब्ने अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मर्तबा मुझे इल्हाम फरमाया, अता मेरे बंदों से कह दो कि जब तुम गुनाह करने लगते हो उन तमाम दरवाजों को बंद कर देते हो जिससे मखलूक देखती है, उसको बंद नहीं करते जिससे मैं परवरदिगार देखता हूं, क्या अपनी तरफ देखने वालों में सबसे कम दर्जे का मुझे समझते हो? तीन साल का बच्चा भी पास हो तो फोहश हरकत करने से घबराते हैं, और अल्लाह देख रहे होते हैं और हमें उसका कोई डर महसूस नहीं होता। इसका मतलब यह कि हमने अल्लाह की इतनी भी कदर न की, इतना भी लिहाज न किया। तो गुनाहों के अपने असरात हैं। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जो शख्स इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ देता है, जो शख्स इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ देता है, अल्लाह ताला उस बंदे की दुआओं को रद्द करना छोड़ देता है। फिर ऐसा बंदा जब हाथ उठाता है, अल्लाह ताला उसके हाथों की लाज रखते हैं। مختلف چیزوں کی اپنی اپنی تاثیر ہوتی ہے، آگ گرم ہوتی ہے، برف ٹھنڈی ہوتی ہے، پانی گیلا کرتا ہے. اب کوئی بندہ کہے جی کہ میں پانی میں بھی رہوں گیلا بھی نہ ہوں، بھئی کیسے ہوگا؟ آگ کے پاس بھی بیٹھوں گرمی بھی نہ آئے تو آگ کیسی؟ جی برف ہاتھ میں پکڑوں ٹھنڈی نہ لگے، بھئی برف کیسی؟ تاثیر ہے اس کی. جس طرح ہر چیز کی مادی طور پر تاثیر ہے، اسی طرح گناہ کی یہ تاثیر ہے کہ بندہ کا دل پریشان رہتا ہے. جو نوجوان اپنے آپ کو الٹے تعلقات میں پھنسا لیتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی، فیملی کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھائیں گے، الگ کمرے میں بیٹھے ہوں گے، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہے گا، یہ کیا ہے؟ یہ گناہوں کا ببال ہے، یہ گناہوں کی ظلمت ہے. اسی لیے اردو زبان میں ڈپریشن کے لفظ کو اسی طرح استعمال شروع کر دیا گیا. اس کا ترجمہ نہیں ہے کوئی، یہ ٹینشن کا لفظ، ڈپریشن کا لفظ، انگزائٹی کا لفظ، یہ اردو زبان کے الفاظ نہیں ہیں. جن لوگوں نے زبان بنائی تھی، اگر اس وقت یہ کیفیتیں ہوتی تو وہ اس کا بھی کوئی نام رکھ دیتے. اس کا مطلب ہے ہمارے اکابر کی زندگیوں میں یہ کیفیتیں تھی نہیں، یہ نئے دور کی چیزیں ہیں. جب سے گناہ عام ہوئے ہیں یہ تب سے ہیں، اسی لیے دوسری زبان کے لفظ ہم نے اپنی زبان میں استعمال شروع کر دیے. اور آج کل ڈاکٹروں کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے، جس بیمار کی بیماری سمجھ میں نہ آئے کہتے ہیں ایکیوٹ ڈپریشن ہے، آپ کو تو بڑی ٹینشن ہے. بھئی ٹینشن دنیا میں کس کو نہیں ہے؟ جس کو دیکھو، سبحان اللہ، جس عورت کو دیکھو ماشاءاللہ tension.com اس کا نام ہوگا. تو یہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں کہ ذہن پریشان ہوتا ہے، ذہن میں سکون نہیں ہوتا. عجیب بات ہے کہ زندگی کی جتنی سہولیات آج ہمیں حاصل ہیں، اس سائنسی دور میں اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں تھی. جو مشروبات آج ملتے ہیں، جو مختلف طرح کے کھانے آج نصیب ہوتے ہیں، جیسی تیز رفتار کمفرٹیبل سواریاں آج ہمیں حاصل ہیں، یہ پہلے نہیں تھی. ہمارے اکابر تو سردی گرمی برداشت کرتے تھے، خشک روٹی کھا لیتے تھے، سالن نہیں ہوتا تھا، سفر میں مشقتیں ہوتی تھیں. ہمیں تو اللہ نے اتنی سہولتیں دی ہیں. لیکن عجیب بات کہ ان تمام سہولیات کے باوجود جتنی اللہ تعالی کی شکایتیں آج ہیں، اس سے پہلے نہیں تھی. جس کے دیکھو اس کی زبان پہ شکوا، بیٹے کو نوکری نہیں ملی، بیٹی کا رشتہ نہیں آیا، فلاں کام ایسے نہیں ہوا. بھئی اللہ تعالیٰ کے شکوے ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو اپنے گناہوں کا وبال ہوتا ہے اور شکوے اللہ کے. عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ عطا میرے بندوں کو کہہ دو، تمہیں ذرا کوئی پریشانی ہوتی ہے، تم اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے فوراً میرے شکوے شروع کر دیتے ہو، جبکہ تمہارا نام اعمال گناہوں سے بھرا میرے پاس آتا ہے، میں فرشتوں کی محفل میں تمہارے شکوے تو نہیں کیا کرتا. تو سہولیات بھی اتنی کہ کبھی اتنی نہیں تھی، اور اس پر دیکھو کہ شکوے بھی اتنے. اچھا بیماریاں بھی وہ ہیں جن کا تعلق کم کھانے سے نہیں ہے، زیادہ کھانے سے. اب بتائیں میدے کا السر کم کھانے سے تو نہیں نہ ہوتا، زیادہ کھانے سے. بلڈ پریشر ज्यादा नमक खाने से, हाई कोलेस्ट्रॉल, ज्यादा चर्बी खाने से, तो बीमारियां भी शुगर, ज्यादा मीठा खाने से, तो बीमारियां भी वो हैं जो ज्यादा खाने से ताल्लुक रखती हैं। और शिकवे भी अल्लाह ताला के आज सबसे ज्यादा हैं। बुनियादी वजह कि ये परेशानियां हमारे हाथों की अपनी कमाई हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के पास रिज़्क कम होता था, मगर उनके दिलों में सुकून था, जिंदगियों के अंदर इबादत थी, अल्लाह की नेमतों का शुक्र था। आज रिज्क है, बरकत नहीं है। जिसके देखो फिक्र लगी होती है। सहाबा लानम का तो यह हाल था कि एक सहाबी यूरिनेशन के लिए जरा दीवाने की तरफ गए, तो जब वो बैठे थे अपनी कजाए हाजत के लिए, तो उन्होंने एक चूहे को देखा कि वो सुराख में से बाहर निकला। जो चूहे का सुराख होता है उसे बिल कहते हैं। उसमें से निकला और उसने एक दिनार था वो बाहर फेंक दिया, फिर दूसरा दिनार, फिर तीसरा, बिल से निकाल के लाता था, बाहर डाल जाता था, फिर वो बिल में घुस गया। ये साहबी जब फारिग हो गए, उठने लगे, तो इन्होंने वो चंद दरहम दिनार जो भी थे वो उठा लिए। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक बहुत खूबसूरत आदत थी कि वो हर बात को नबी अलैहिस्सलाम से आकर पूछा करते थे। तो ये साहबी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ ये वाकया पेश आया, अब बताइए कि ये पैसे मेरे लिए इस्तेमाल करना जायज हैं या नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए गैबी तौर पर रिज्क का इंतजाम कर दिया, तुम इसके इस्तेमाल करो। अब फर्क जिंदगियों का देखिए कि सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम को बिलों से रिज्क मिलता था, और हमारी जिंदगी ऐसी है जो सारा महीना कमाते हैं, एंड के ऊपर वो बिलों में चला जाता है। ये बिजली का बिल, ये पानी का बिल, ये इंश्योरेंस का बिल, ये फलां चीज का बिल, वो बिल को देख के दिल को कुछ होने लग जाता है। तो हमारे लिए अब एक ही रास्ता है कि हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमा बरदार बंदों में दाखिल हो जाएं। बहुत लड़कपन की बात है, हम एक मर्तबा एक वलीमा की दावत में शरीक होने का मौका मिला, बड़ा शहर था, वो किसी बड़े होटल में ले गए, तो मुझे भी अपने बड़े भाईजान के साथ जाने का मौका मिल गया। उस दिन मैंने पहली दफा देखा कि ट्रेज के अंदर खाना लगा हुआ है और हर ट्रे के नीचे छोटी सी बत्ती जल रही है, आग जल रही है हल्की हल्की। तो मेरे लिए अजीब सी बात थी, हमने पहले यह सिलसिला नहीं देखा था घरों में। तो जो सर्व कर रहा था, मैंने उसे यह क्वेश्चन पूछा कि अंकल, ये आपने हर ट्रे के नीचे आग क्यों जलाई हुई है? उसने कहा, भाई खाना खाने में घंटा दो घंटे लग सकते हैं मजमे को, तो हमने आग जलाई हुई है ताकि इतनी देर ये खाना मुस्तकिल गर्म रहे, वार्म रहे। वो तो बचपन की बात थी, खत्म हो गई। आज जब ये आजिज गुनाह के बारे में सोचता है ना, तो बिल्कुल वही मिसाल सामने आता है कि जो इंसान गुनाह करता है, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में एक आग, एक बत्ती जला देते हैं, वो वारमी रहता है बेचारा। कभी इधर से टेंशन, कभी इधर से परेशानी, कभी इधर की परेशानी, अल्लाह ताला भी उसको सुकून नहीं लेने देते। जब तक गुनाह से तौबा नहीं करेगा, ये आग जलती रहेगी, इसके लिए परेशानी का सबब बनती रहेगी। चुनाचे हमारे अकाबे ने लिखा है कि इंसान गुनाह क्यों करता है, उसको मुकाफाते अमल का यकीन नहीं होता। मुकाफाते अमल से क्या मुराद? हम बिच्छू को क्यों हाथ नहीं लगाते? पता होता है कि ये डंक लगाएगा, इसलिए दूर हटते हैं। सांप को क्यों हाथ में नहीं पकड़ते? यकीन होता है ये डसेगा, मौत आ जाएगी। बिजली की तार को क्यों नहीं हाथ लगाते? भाई झटका लगेगा, इंसान मर जाएगा। जब हमें पता होता है कि इस एक्शन का एक रिएक्शन होना है, तो फिर हम मोहतात रहते हैं। अब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बिजली को खुद हाथ लगा के देखा? कभी भी नहीं देखा, बस सिर्फ किसी को बात सुनी, मिसाल सुनी और इबत पकड़ ली कि मुझे नहीं हाथ लगाना। कितनों ने बिच्छू को हाथ लगाया? कोई भी नहीं लगाता। सांप का नाम लो तो डरने लग जाते हैं। बताएं कि जी ये 100 ये गुलाब जामुन है, सिर्फ एक के अंदर जहर है, खा लीजिए, हाथ भी नहीं लगाएंगे। क्यों? डर है। तो जब हमें नुकसान का डर होता है, फिर हम हाथ नहीं लगाते। ये देखें, इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं, वहां कैमरा सिस्टम लगा होता है। अब खरीदने वाले जो लोग आते हैं, उनको पता होता है कि हमें देखा जा रहा है। शॉप पिकिंग कोई नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता। तो जब हमें यकीन है नुकसान होगा, हम वो काम नहीं करते। जब यकीन है कि हमें पकड़ लिया जाएगा, हम वो काम नहीं करते। जब ये यकीन जहन से निकल जाता है कि अल्लाह हमें देख रहा है, जब यकीन जहन से निकल जाता है कि गुनाह का बबाल आएगा, फिर हम बेधड़ होकर के गुनाह कर रहे होते, एहसास ही नहीं होता। अब सोचिए, हदीसे मुबारका है, तुम अगर दूसरों की बीवियों के साथ परहेजगारी का मामला करोगे, लोग तुम्हारी औरतों के साथ परहेजगारी का मामला करेंगे। हदीस मुबारक है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिना एक ऐसा गुनाह है जो देन होता है, जो कर्ज होता है बंदे के ऊपर। चुनाचे अगर किसी नौजवान ने गुनाह किया, तो ये नहीं कि गुनाह कर लिया, अब इस गुनाह को चुकाना है इसके घर की किसी औरत ने, या बीवी चुकाएगी, या बहन चुकाएगी, या बेटी चुकाएगी। उलमा ने लिखा है कि उस बंदे की घर की औरत के साथ जरूर जिना किया जाएगा, और नहीं तो घर की दीवारों से जिना किया जाएगा। हम क्या समझते हैं कि हम ही दूसरों की शक्लें देख रहे होते हैं? हमारे घर की औरतों की तरफ दूसरों की नजरें नहीं उठ सकती? ये अल्लाह का बना हुआ एक निजाम है। अब अगर ये मुकाफात अमल का यकीन दिल में हो, तो फिर बंदा अल्लाह से डरेगा। ये यकीन कमजोर हो गया, एहसास नहीं होता कि इस एक्शन का रिएक्शन हो के रहना है। देखिए, अल्लाह ताला वो जात है, कुरान मजीद में फरमाया, फमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा के बराबर भी नेकी का अमल होगा, उसका भी बदला देंगे। जर्रा के बराबर गुनाह का काम होगा, उसका भी हम बदला देके रहेंगे। तो जहां एक्यूरेसी लेवल इतना है कि जर्रा जैसी नेकी भी आंखों से ओझल नहीं हो सकती, हम गुनाह करके कैसे उसके बवाल से बच सकते हैं? इस यकीन को दिल में बिठाने की जरूरत है। सहाबा लानों के दिल में यह यकीन बैठ गया था, इसलिए अंधेरी रात है, कुदरतन एक औरत, उसके हाथ पर किसी मर्द का जिस्म, मर्द का हाथ पड़ा उसके जिस्म पर। तो जब मर्द ने अंधेरी रात में औरत के जिस्म पर हाथ रखा, तो वह औरत फौरन बोली, डर उस परवरदिगार से जो अंधेरे में उसी तरह देखता है जिस तरह वो उजाले में देखा करता है। यकीन बना था। क्या ईमान का लेवल है, है? अंधेरा है, कोई करीब नहीं, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है, औरत फौरन जवाब देती है, डर उस परवरदिगार से जो अंधेरे में इसी तरह देखता है जिस तरह वो उजाले में देखता है। तो ये मुकाफाते अमल का यकीन नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं इसका बवाल लौट के आना है। नेकी करेंगे तो रहमतें बरसेंगी, अगर गुनाह करेंगे तो लानतें बरसेंगी। چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر گناہ کا رد عمل ہوتا ہے مگر تین انداز سے ہوتا ہے. سب سے پہلا اس کو نکیر کہتے ہیں. نکیر کا کیا مطلب؟ نقد سزا. بندے نے گناہ کیا نقد سزا مل گئی. ایسا ہی ہے کہ غلطی کی ایک تھپڑ پڑ گیا تو بندہ ذرا بچتا ہے پھر. اس کو نکیر کہتے ہیں. فوراً اس کا اثر سامنے آتا ہے. چنانچہ ایک زمیندار کا واقعہ سنیے کہ جس کی اتنی زمینیں تھیں کہ اس کی زمین میں کئی ریلوے اسٹیشن بنے ہوئے تھے. ریل چلتی تھی ایک اسٹیشن پہ آتی تھی، پھر دوسرے ریلوے اسٹیشن پہ، پھر تیسرے پہ، اور یہ سب ریلوے اسٹیشن اس کی اپنی زمین میں تھے. ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے چوک میں کھڑا گفتگو کر رہا ہے تو دوست نے کہا کہ آج کل بستنگی ہے مال کی اور میں بہت پریشان ہوں. تو اس نے تکبر سے ایک بات کی کہ یار تم پریشان رہتے ہو کہ آئے گا کہاں پہ، اور میری یہ حالت ہے کہ میں پریشان رہتا ہوں لگاؤں گا کہاں پہ. تکبر، عجب. اور میری تو 40 نسلوں کو بھی پرواہ نہیں ہے. جب اس نے یہ تکبر کے الفاظ بولے اللہ نے اس کو اپنی پکڑ میں لے لیا. ہوا کیا؟ اب بزنس پہ نقصان سے نقصان، نقصان پہ نقصان، پیسے جانے شروع ہو گئے، ساتھ بیمار ہو گیا، اور بیمار ہونے کے بعد 6 مہینے کے اندر یہ دنیا سے رخصت ہو گیا. اس کا ایک ہی بیٹا تھا، 17-18 سال اس کی عمر تھی لڑکے کی. ساری دولت، ساری زمین اس کے وراثت میں آ گئی. اب جب مال بھی ہو اور جوانی بھی ہو تو پھر اس قسم کے لوگ بھی قریب ہو جاتے ہیں جو شراب اور شباب والے ہوں. چنانچہ اس کو انہوں نے برے رستے پہ ڈال دیا. اب یہ کبھی اس کے ساتھ رات گزار رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ رات گزار رہا ہے. کسی نے اس کو اور بڑے شہر میں پہنچا دیا، پینے پلانے کی بھی عادت ڈال دی. اب بینک کا جتنا پیسہ تھا وہ لٹنے لگ گیا. کسی نے اسے کہا یہاں کیا دیکھو گے، ذرا باہر نکل کے دنیا دیکھو. تو اس نے اس کو کسی باہر کے ملک کا راستہ دکھا دیا کہ وہاں کے نائٹ کلب میں کیا ہوتا ہے. اب وہاں جا کے یہ پیسے لٹانے لگ گیا. سال دو سال کی بات ہے، سب بینک اکاؤنٹ زیرو، اور بیماریوں کا بھی مریض ہو گیا. جب روز عیاشی کرنی ہے اور متعدد بار کرنی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بیماریاں. نوجوان بچہ ہے مگر بیمار. اب زمینیں بچ گئیں، یہ کیا کرتا؟ زمین کا ٹکڑا بیچتا، جو پیسے ملتے پھر باہر کا ٹرپ لگاتا، پھر آ کے زمین کا اگلا ٹکڑا بیچتا. کچھ چند سالوں کے بعد ایک ایسا وقت بھی آیا اس کی ساری زمینیں بک گئیں، ایک مکان رہ گیا تھا. پھر یہ اپنے نشے سے نہیں رہ سکتا تھا، پیسے کی ضرورت تھی. ایک وقت آیا اس نے اپنا ذاتی مکان بھی بیچ دیا، مال بھی ختم، جائیداد بھی ختم، ذاتی مکان بھی بک گیا. اب رہنے کی بھی جگہ نہیں تھی. چنانچہ ایک وہ وقت بھی آیا جس شہر کے چوک میں کھڑے ہو کر اس کے باپ نے تکبر کا بول بولا تھا میری 40 نسلوں کو بھی پرواہ نہیں، اسی چوک میں کھڑا ہو کر اس کا بیٹا لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا. اللہ نے دکھا دیا، میں دینا جانتا ہوں، میں لینا بھی جانتا ہوں. تمہارا بیٹا یہیں کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگا کرے گا. اس کو نکیر کہتے ہیں، نقد سزا. یہ سزا کی پہلی قسم ہے. ایک ہوتا ہے تاخیر، کہ نقد سزا تو نہیں ملتی مگر مہلت مل جاتی ہے، توبہ کرنے کے لیے، اگر توبہ نہ کرے تو پھر کچھ وقت کے بعد پھر سزا ملتی ہے. تلبیس ابلیس میں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، حافظ قرآن تھا، اس نے شہوت کی نظر کسی غیر پر ڈالی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 20 سال کے بعد قرآن مجید اس کے سینے سے نکال لیا گیا، بھول گیا قرآن پاک. یہ تاخیر ہوتی ہے کہ سزا تو ملتی ہے مگر ڈیلے ٹائم کے ساتھ ملتی ہے، چند دن لگیں، چند مہینے لگیں، چند سال لگیں، مگر سزا ملتی ہے، اس کو تاخیر کہتے ہیں. چنانچہ ہم اپنے بچپن میں اپنے محلے میں ایک بڑی عورت کو دیکھا کرتے تھے، وہ پاگل تھی، بچے اس کو تنگ کرتے تھے، کنکر مارتے تھے، تو مجھے میری امی کہتی تھی، بیٹا اس کو کبھی نہ تنگ کرنا، کبھی کنکر نہ مارنا. تو میں ہمیشہ کھڑے ہو کے، چھوٹا بچہ تھا، اس کو دیکھا کرتا تھا کہ یہ کیوں ایسے پاگل سی ہے، دیوانی سی ہے. جب بڑے ہوئے تو پھر والدہ نے اس کا قصہ سنایا، کہنے لگی کہ یہ ہمارے محلے کی ایک اچھے گھرانے کی خاتون تھی، جوان العمر تھی، اللہ نے اس کو بیٹا دیا، بیٹا بھی بڑا خوبصورت، گھر کے کام میں لگی ہوئی تھی. اب بچہ اپنی ماں سے بہت اٹیچڈ تھا، کچھ بچے ہوتے ہیں نا گود کا چسکا ہوتا ہے کہ ہر وقت ماں ہی گود میں اٹھائے رکھے، وہ بھی اسی قسم کا بچہ تھا. اس عورت نے کوئی کام سمیٹنا تھا تو یہ اس بچے کو فیڈر دے کے لٹا کر گئی کہ تم اب جو ہے نا لیٹ جانا، اب باہر مت آنا، مجھے کام سمیٹنا ہے. اور بچہ فیڈر پہ کے پھر باہر، وہ تو معصوم بچہ تھا، چھوٹا تھا. تو ماں اس کو پھر لے کے آئی اور کہا کہ تم مجھے بہت تنگ کر رہے ہو، اب بالکل میرے پیچھے مت آنا. بچہ پھر آ گیا، اب اس کو غصہ آ گیا اور غصہ کنٹرول نہ ہوا تو یہ بچے پہ برسنے لگی، اس کو بہت سخت سخت کہا، میں تجھے سلا کے آئی تھی، کیوں میرے پیچھے آ گیا، تنگ کرتا ہے مجھے، سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا. جب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے نا کہ تو تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا، اللہ کی پکڑ آ گئی. مگر اللہ نے اس وقت اس کے بیٹے کو موت نہیں دی، دعا قبول کر لی کہ یہ بد دعا تمہاری زبان سے نکلی نا بیٹے کے بارے میں غصے میں آ کے، اس کو تو ہم قبول کر لیتے ہیں، ابھی اس کو موت نہیں دیتے. اب وہ بچہ بڑا ہوا، لکھا پڑا، وہ سکول کا سب سے انٹیلیجنٹ بچہ، وہ کالج میں سکالرشپ پانے والا بچہ. جب وہ فائنل ماسٹر ڈگری کر کے آیا تو اس نے بزنس شروع کیا، اتنا اچھا بزنس چلا اس کا کہ پورے شہر کے لوگ اس بچے کی مثالیں دیتے تھے کہ دیکھو اتنے اچھے اخلاق والا، تحمل مزاجی والا، خوش مزاج، اچھے بچہ، اتنا اچھا اس کا بزنس ہے. لوگ اس کی شکل دیکھتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ میری بیٹی کا رشتہ اس سے ہو جائے، بہن کا رشتہ اس سے ہو جائے، وہ ایسا نوجوان بچہ تھا. لوگ اپنے بیٹوں کو مثالیں دیتے تھے، بیٹا ایسا بننا. لو جی بالکل جب جوانی کا وقت تھا، اب ماں نے اس کے لیے اپنے ہی رشتہ داروں میں کوئی بہت خوبصورت بچی حور پری ڈھونڈی، پھر اس کے لیے بڑی تیاریاں، پیسے کی کمی نہیں تھی. جب سب چیزوں کی تیاری ہو گئی اور شادی میں ابھی صرف 3 دن تھے، اللہ کی شان کے بچہ اپنے ہی گھر میں چل رہا تھا، فرش دھویا تھا اور ابھی گیلا تھا، پاؤں جو پھسلا یہ نوجوان سر کے بل گرا اور اس کی موت آ گئی. اللہ نے پھل کو پکنے دیا، جب پھل پک کے تیار ہو گیا تب اللہ نے پھل کاٹا، اب تجھے سمجھ لگے گی کہ تُو نے میری کس نعمت کی ناقدری کی تھی. ماں کے ذہن پہ اتنا صدمہ اس کی موت کا ہوا کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی، وہ گلیوں کے اندر بس تن کے چنا کرتی تھی. تو کبھی نقد سزا ملتی ہے نکیر، اور کبھی اس میں تاخیر ہو جاتی ہے. آج بہنیں چھوٹی چھوٹی بات پہ بھائیوں کو بد دعائیں دے دیتی ہیں، اور پھر بڑے ہو کے انہی کے لیے پھر بیٹھی رو رہی ہوتی ہیں، حضرت میرے بھائی کے لیے دعا کریں وہ نیک بن جائے، میرے بھائی کے لیے دعا کریں اس کی شادی کی زندگی میں مشکلات ہیں. بھائی کیوں بد دعا دی تھی؟ تو گناہوں کی سزا کی دوسری قسم تاخیر کہلاتی ہے. اور ایک اور بھی صورت کہ گناہ تو کیے جوانی میں، اللہ نے بڑھاپے میں بیوی کو نافرمان بنا دیا. یا اللہ جتنی یہ اذیت ہوتی ہے نا کہ جوان اولاد ہو جائے اور وہ ماں کے ساتھ ہو، اور ماں اور اولاد سب ایک طرف اور اکیلا بوڑھا ایک طرف، اور وہ سب نافرمان ہو اس کے، جتنا بڑھاپا ذلیل خوار ہوتا ہے نا وہ بوڑھا بتا بھی نہیں سکتا. تو بڑھاپے میں اللہ تعالی نافرمان بنا دیتے ہیں اولاد کو، بیوی کو، یہ تاخیر کہلاتی ہے. ایک تیسری چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خفیہ تدبیر. یہ سزا ملنے کی تیسری قسم ہے کہ اللہ ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں نظر بھی نہیں آتی اور وہ سزا مل رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ بچی کا رشتہ طے ہی نہ ہونا کہیں، اب انسان سوچتا پھرتا ہے کسی نے رشتہ باندھ دیا، کون باندھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے تو مخلوق روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. تو ایسی طرح سے سزا ملتی ہے کہ بندہ اس کو فیل بھی نہیں کرتا کہ میرے گناہوں کا وبال ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، وہ کسی گناہ میں ملوث ہو گئے. چونکہ عالم تھے پتہ تو ان کو تھا کہ گناہ کا وبال ہونا ہے، تو گناہ بھی کرتے تھے ڈرتے بھی تھے، گناہ بھی کرتے تھے ڈرتے بھی تھے، واچ فل بھی رہتے تھے کہ پتہ نہیں گناہ کی وجہ سے میرے اوپر کیا کوئی مصیبت آ جائے. مگر نفس سے مجبور تھے، گناہ بھی کرتے تھے اور پریشان بھی رہتے تھے. ایک سال گزر گیا، ایک سال کے بعد انہوں نے دعا مانگتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اللہ میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے گناہ کرتا ہوں، تو کتنا مہربان ہے تو نے مجھے اپنی نعمتوں سے محروم نہ کیا. اللہ نے دل میں ڈالا کہ میرے بندے تو نعمت سے محروم ہوا تجھے پتہ نہیں ہے. تو بڑے حیران ہوئے میں کس نعمت سے محروم ہوا، تو پھر ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی جس دل سے تو نے یہ گناہ کرنا شروع کر دیا ہم نے اس دن سے رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت سے تمہیں محروم کر دیا. ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ اتنے سالوں سے مجھے کبھی تہجد میں رونا ہی نہیں آیا. تو سزا ملتی ہے مگر خفیہ تدبیر ہوتی ہے اللہ کی. ہر گناہ کی سزا ان تین میں سے کسی نہ کسی صورت میں ضرور ملتی ہے، یا تو نکیر ہوگی، یا پھر تاخیر ہوگی، یا پھر خفیہ تدبیر ہوگی. بچ نہیں سکتے. اب اگر یہ یقین ذہن میں آ جائے کہ یہ ہو کے رہنا ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچے گا. ایک نقطے کی بات ذہن میں رکھیے کہ جب انسان پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو اور انسان پر گناہوں کے راستے کھلے ہوئے ہوں، یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے. جب اللہ کی نعمتوں کی بہتات ہو اور انسان کے لیے گناہ کے راستے بھی کھل جائیں، یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ فلما نسو ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ وہ اچھی طرح غافل ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ اخذناہم بغتتن، ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا. ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ انسان اپنے دل کو دیکھے تو خود ججمنٹ کر سکتا ہے کہ دل منور ہے یا دل سیاہ ہے. یہ بہت آسان کام ہے، ضروری نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر بتائے گا. इसका लिटमस टेस्ट हम खुद भी कर सकते हैं। मसलन दिल स्याह होने की अलामतें, पहली बात गुनाह की झिझक खत्म हो जाती है। बीवी पूछती है देर से क्यों आते हैं, बस मैं आता हूं, मेरा काम है, तुम क्यों पूछती हो, तुम्हारा क्या वास्ता है। वो जो एक झिझक होती है ना दिल में, वो खत्म। अच्छा कोई क्या कर लेगा, बेटा कहते हैं अब्बू को पता भी चल गया क्या हो जाएगा। ये जो झिझक का खत्म हो जाना है, ये पहली निशानी होती है दिल के स्याह होने की। अच्छा कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। पहले स्क्रीन पे कोई ऐसी शक्ल देखने के डरता था, और अब फेसबुक के ऊपर ताल्लुकात बनाए हुए हैं और डर भी नहीं है किसी का, अकाउंट भी खोला हुआ है। तो झिझक का खत्म हो जाना यह पहली निशानी है कि इंसान का दिल स्याह हो चुका। दूसरी बात, नेकी का बोझल महसूस होना। नमाज को दिल नहीं करता, मस्जिद आने को दिल नहीं करता, नेक लोगों से मिलने को दिल नहीं करता, किसी बयान में आने को दिल नहीं करता, अल्लाह के रास्ते में निकलने को दिल नहीं करता, तिलावत को दिल नहीं करता। ये नेकी का वो झल महसूस होना, ये गुनाह दिल के स्याह होने की दूसरी अलामत होती है। और तीसरी बात कि अगर कोई समझाए तो समझाने वाला बड़ा बुरा लगता है। मैं उसे समझूं हूं दुश्मन जो मुझे समझाए है, कहते मुझे समझाते क्यों है, मां बाप क्यों समझाते हैं। खामिद कहते हैं बीवी क्यों मुझे हर वक्त ये बातें करती रहती है। बीवी कहती है खामिद मुझे क्यों समझाता है। भाई जो समझा रहा है वो तो खैर खा है, मगर दिल जब स्याह होता है तो खैर खा बदखा नजर आ रहा होता है। तो ये तीन अलामात हैं दिल के स्याह होने की, और तीन ही अलामात हैं दिल के मुनव्वर होने की। पहली अलामत चेहरे पे नूर होना। जो नेकी करेगा अल्लाह ताला उसकी नेकी का नूर उसके चेहरे पे सजा देंगे। चेहरे को देख के सुकून होता है, चेहरे को देख के अल्लाह याद आता है। ये अल्लाह वालों के चेहरे इस बात की अलामत होते हैं। फरमाया मेरे बंदे जितना चाहे छुप कर मेरी इबादत कर, मैं तेरी इबादत के नूर को तेरे चेहरे पे सजा दूंगा। ये अल्लाह ने मेकअप कर दिया होता है उनका। आप कभी कंपेयर करें ना अल्लाह वालों के चेहरों को और दूसरी तरफ जो स्टार कहलाते हैं, इधर उधर स्क्रीनों पे तमाशे करते हैं, नाचते फिरते हैं, उनके चेहरे पे देखें कि कितनी जुल्मत होती है, और इन अल्लाह वालों के चेहरों के सुकून को भी जरा देखा करें, फर्क वाजे नजर आता है। चेहरे पे नूर होना, और दूसरी बात उनके दिल में सुरूर होता है। जो हालात भी हों, परेशानी के हैं, मुश्किल के हैं, दिल पुरसकून होता है, दिल में सुरूर होता है। जाइए किस वास्ते ए दर्द मैं खाने के बीच, जाइए किस वास्ते ए दर्द मैं खाने के बीच, कुछ अजब मस्ती है अपने दिल के पैमाने के बीच। दिल में एक मस्ती होती है, दिल में एक लज्जत होती है, सुकून होता है दिल में। तो चेहरे पे नूर होना, दिल में सरूर होना, और तीसरी बात कामों में अल्लाह की मदद होना। जो काम करना होता है अल्लाह कड़ियां जोड़ते हैं। खुद ब खुद कुदरत की तरफ से सबब बनते चले जाते हैं। अल्लाह ताला उनको दुनिया के मामलात में उलझने नहीं देते, उनके काम संवार देते हैं, निकाल देते हैं। अब इसकी मिसाल यूं सुन लीजिए कि एक होता है आम घोड़ा, तांगे में रेडी में जिसको इस्तेमाल करते हैं वो हमारे यहां 20-25 हजार का मिल जाता है। एक होता है तेजी दौड़ने का मुकाबला करने वाले घोड़े, ओह करोड़ों में, 2 करोड़ और 4 करोड़ और 12 करोड़, ऐ उनकी कीमतें होती हैं। ان کی نسل، ان کی ہر چیز، ان کے لیے کتنی خدمت کرنے والے لوگ رکھے جاتے ہیں، ان کی خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے. اب اگر کوئی ریکارڈ بنانے والا گھوڑا ہو تیز رفتاری کا، اور اس کے مالک سے کوئی آ کے کہے ذرا اپنا گھوڑا دے دو، میں نے یہ اپنے تانگے کے اندر اس کو استعمال کرنا ہے، وہ کہے گا میرا تیزی کا مقابلہ جیتنے والا گھوڑا، ریکارڈ قائم کرنے والا گھوڑا تانگے میں کبھی نہیں میں دے سکتا. جس طرح اللہ تعالی تیزی کا مقابلہ جیتنے والے گھوڑے کو دنیا کا مالک گدے گاڑی میں باندھنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالی بھی دین کا کام کرنے والے اپنے بندوں کو دنیا کی گدے گاڑی میں باندھنا پسند ہی نہیں فرماتا. پھر کوئی دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، اللہ سمیٹ دیتے ہیں، اللہ سمیٹ دیتے ہیں، یہ تو میرا بھاگنے والا گھوڑا ہے، یہ تو میرا دین کا کام کرنے والا، یہ تو نیکی عبادت کرنے والا میرا بندہ ہے، کیوں اس کو میں دنیا کے ان معاملات میں الجھاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکوکاری کی زندگی کو اپنائیں. ایک گناہوں کا وبال اور ہے جس کو فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جب کوئی گناہ سرزد ہوا، جب کوئی گناہ سرزد ہوا، میں نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے یا تو میری بیوی نے میری نافرمانی کی، یا میری اولاد نے نافرمانی کی، یا میرے ماتحت نوکر چاکر تھے انہوں نے نافرمانی کی، یا پھر میرے سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی. اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ نافرمانی اس کے اپنے ماتحتوں میں ریفلیکٹ ہو کر رہتی ہے. اب ہم کیوں شکوے کرتے ہیں، جی بیوی بات نہیں سنتی، او جی بیوی آرگومنٹس کرتی ہے، او جی بیٹا افلاطون بن گیا ہے سنتا ہی نہیں، بیٹی بات نہیں سنتی. بھائی ہم اس کی نہیں سنتے، یہ ہماری نہیں سنتے. عدلے کا بدلہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. تو یہ مکافات عمل ہے. جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ماتحتوں کو اس کا نافرمان بنا کر دکھائیں گے. اس لیے حضرت مفتی مشفی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تم جتنا چاہو گناہ کر لو، اگر تمہاری اسی زندگی کو اللہ نے جہنم کی طرح نہ بنا دیا تو پھر دیکھ لینا. تو واقعی گناہ انسان بھلے کرتا پھرے، سکون تو اس کے پاس نہیں ہوتا. چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کا نتیجہ بالآخر ندامت ہوتی ہے. گناہوں کا نتیجہ بالآخر ندامت ہوتی ہے. اور ایک جگہ پر حضرت مفتی مشفی رحمت اللہ علیہ نے خوبصورت بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے نتیجے میں بندے کو آگ میں جلنا ہی پڑتا ہے. گناہ کے نتیجے میں بندے کو آگ میں جلنا ہی پڑتا ہے. دو صورتیں ہیں، یا تو اسی دنیا میں ندامت کی آگ میں جلے، بھئی یہ ریپینٹ کرنا یہ بھی تو ایک آگ ہے نا جو اندر لگی ہوتی ہے، یا تو اسی دنیا میں ندامت کی آگ میں جلے اور توبہ کر لے تو گناہ کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو پھر اس گناہ کے بدلے جہنم کی آگ میں تو جلنا ہی پڑ جائے گا. تو یا تو شرمندگی کی آگ ہے یا پھر جہنم کی آگ ہے، گناہ کا نتیجہ ایک ہی ہے. اور سچی بات یہ ہے قیامت کے دن کی شرمندگی بہت بڑی اور بہت بری ہوگی. ساری مخلوق تو دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں نہ کر سکتے، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت کر سکیں گے؟ علامہ اقبال کے کچھ اشعار، حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ جو بانی تبلیغی جماعت ہیں ان کو بہت اچھے لگتے تھے، اور شعر بھی واقعی عجیب کہے ہیں اس نے. بلکہ وہ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں گمان کرتا ہوں ان اشعار کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہوگی. اشعار ہیں کہ اس نے لکھا، اے اللہ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، اے اللہ آپ دو عالم سے غنی ہیں اور میں فقیر ہوں. تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، اے اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لیجئے گا. گر تمی بینی حسابم ناگزیر، اور اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ میرا حساب لازمن لینا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہ بغیر، اللہ پھر مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجل میرا حساب لینا، مجھے اپنے آقا کے سامنے بڑی شرمندگی ہوگی. واقعی بات ٹھیک ہے، اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چوائس دے دیا، میرے بندے یا تو یہ راستہ چن لے کہ ہم تیرے گناہ تیرے سب رشتہ داروں کے سامنے ابھی ظاہر کرتے ہیں، تیری زندگی کی ویڈیو ماں کو کہیں گے تیری اولاد کو دکھاتے ہیں، بیوی کو کہیں گے تیرے خاوند کو دکھاتے ہیں، استاد کو کہیں گے تیرے شاگردوں کو دکھاتے ہیں، اور بیٹی کو کہیں گے تیری زندگی کی ویڈیو تیرے باپ کو دکھاتے ہیں، یا پھر خود جہنم میں چلی جا. میرا خیال ہے ہم کہیں گے اللہ ہم خود جہنم میں چلے جاتے ہیں، زندگی کی ویڈیو نہ دکھانا. کوئی بیٹی برداشت کرے گی کہ باپ اس کی وہ تماشا دیکھے؟ کوئی بیوی برداشت کرے گی کہ خاوند دیکھے؟ ماں برداشت کرے گی کہ اولاد اس کا وہ تماشا دیکھے؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے. بس ہم یہ دعا کریں کہ مولا آج تک جو گناہ کیے بس ہم بھولے رہے، آپ ہم پر رحمت فرمائیے، ان گناہوں کو معاف کر دیجئے. اللہ آپ نے زندگی میں ہمارے گناہوں پہ پردہ پوشی فرمائی، ہم قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کے زیادہ مستحق ہیں. اللہ اس دن پردہ پوشی فرما دیجئے گا اور اس دن ہمیں اپنی رحمت عطا فرما دیجئے گا. لہذا آج ہم گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئی ایمانی اسلامی زندگی بسر کرنے کا دل میں عہد کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، جس خاتون اور جن مرد کا نکاح ہوا، اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، دین میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما. اللہ ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، ان کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما. میرے مولا ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایک دوسرے کو اے اللہ محبتوں سے اے اللہ ساری زندگی نبھانے کی توفیق عطا فرما. اس نکاح کو دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے خوشیوں کا سبب بنا، دونوں طرف کے والدین کے لیے خوشیوں کا سبب بنا. اے اللہ ان کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، سفلی عمل سے محفوظ فرما، انہیں اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما. اے اللہ ان کو ایک دوسرے کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما، خیر کے اوپر ان کو جمع فرما. اے اللہ ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو اخلاق محمدی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو سنت زندہ کرنے والا جوڑا بنا، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ پوری زندگی نیکی پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان زوجین وہ محبت عطا فرما جو آپ نے آدم علیہ السلام اور اما حوا کے دل میں عطا فرمائی، وہ محبتیں عطا فرما جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اما حاجرہ کے دل میں عطا فرمائی. اللہ وہ محبتیں عطا فرما جو آپ نے نبی علیہ السلام اور اما عائشہ صدیقہ عنہا کے دل میں عطا فرمائی. وہ محبتیں عطا فرما جو سیدنا علی رضی اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی کے دل میں عطا فرمائی. اللہ ان کو خیر پر جمع فرما, اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اس مجلس میں جتنے نوجوان ہیں شادی کی عمر کو پہنچ گئے, اللہ ان کو نیک دیندار قدردان زندگی کا ساتھ نصیب فرما. اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں موجود ہیں ان ماں باپ کے لیے بچیوں کے فرض ادا کرنے آسان فرما. اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما. اے کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. میرے مولا ہم بھولے بھٹکے زندگی گزارتے پھرے, آج احساس ہوا اپنے گناہوں کا. میرے مولا ہم آپ کے عذاب کے تحمل نہیں کر سکتے. اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے, اللہ معاف فرما دیجئے. اے کریم معاف کر دیجئے, اے رحیم معاف کر دیجئے, اے حنان معاف فرما دیجئے, اے منان معاف فرما دیجئے. اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے, اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے. اے اللہ ہم آپ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں, اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہوئیے. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائیے, نیکی کی زندگی عطا فرما دیجئے, اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے. اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما, الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. اللہ گھروں کے اندر محبتیں الفتیں پیدا فرما. اللہ بیویوں کو خامدوں بچوں کی خوشیاں نصیب فرما, خامدوں کو بیوی بچوں کی خوشیاں نصیب فرما. اللہ ماں باپ کو اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما. پروردگار عالم قرضوں سے محفوظ فرما, مرضوں سے محفوظ فرما, ذلت سے محفوظ فرما, علت سے محفوظ فرما, قلت سے محفوظ فرما. پوری دنیا میں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اللہ شرف قبولیت عطا فرما. مدارس عربیہ کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما, جہاں اللہ لوتیہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ دین کی کوششیں ہو رہی ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما. اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما, ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما. اللہ اپنے گھر کا دیدار بار بار عطا فرما, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی قبولیت والی بار بار حاضری نصیب فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. دور قریب سے جو مرد تشریف لائے, عورتیں آئیں اس مجلس میں شرکت کے لیے, اللہ سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما. ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما, جن کی آپ نے مغفرت کر دی اللہ قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا, خط لکھے, فون کیے, یا ہم سے توقعات رکھتے ہیں, یا جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں, اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما. اٹھنے سے پہلے اللہ سب کے گناہوں کی بخشش فرما. میرے مولا ساری زندگی ہم تو کہتے رہے ہم تیرے ہیں, ہم تیرے ہیں, ہم تیرے ہیں. میرے مولا ایک مرتبہ تو آپ بھی کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو. اللہ ایک مرتبہ, اے کریم ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو. میرے مولا کہہ دیجئے. اللہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا, لا تصریب علیکم اليوم, جو تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں, گناہ نہیں. آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش مکہ کو معاف کرتے ہوئے یہی الفاظ کہے تھے فتح مکہ کے دن, لا تصریب علیکم اليوم. اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے. آپ نے قرآن مجید میں اس کے تذکرے بھی فرمائے ہیں. اللہ آج شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے, آپ بھی بندوں کو یہی فرما دیجئے, لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. میرے مولا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے, خطائیں بخشی جائیں گی. اللہ رحمت فرما دیجئے, رب کریم معاف فرما دیجئے, آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما
آزمائیے. مقامی دوستوں نے جس محبت کے ساتھ اس عاجز کو یہاں بلایا، اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما، اس مسجد کو نیک نمازیوں سے آباد فرما، متقی نمازیوں سے آباد فرما، اللہ دین کی خدمت کے لیے اس جگہ کو قبول فرما اور اس کا فیض دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.